الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 13واں پارہ ہے. سورہ ابراہیم اور سورہ ابراہیم کا یہ پہلا رکوع اور پہلی آیتیں ہیں. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سورہ ابراہیم یہ 14ویں نمبر کی سورت ہے, اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 72 ہے. اس سورت میں 52 آیتیں اور اس سورت کے 7 رکوع ہیں, اور اس سورت کا نزول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل ہوا, اس لیے یہ سورت مکی سورت ہے. سورہ ابراہیم کے جو مضامین ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, رسالت اور اس کی کچھ خصوصیات کا اس سورت کی ابتدا میں ذکر ہے, اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس پر شواہد, اور اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے اس سورت میں. اور اسی مناسبت سے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سورت میں ذکر ہے تو اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے. چونکہ سورت کی ابتدا میں نبی علیہ السلام کی رسالت, نبوت اور آپ پر جو کتاب قرآن کریم کا نزول ہوا, اور قرآن اور نبی کا جو تعلق ہے اس سورت کے ابتدا میں اس کا ذکر ہے, اور قرآن کیوں آپ پر نازل کیا, سبب نزول کیا ہے, تو ابتدا میں اس کا ذکر ہے کہ میرے محبوب آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے, اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لے آئیں. اور قرآن کریم نے پھر اپنا اثر دکھایا. قرآن ہے ہی ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کامل سے, اللہ نے یہ کامل اور مکمل اور محفوظ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اور یہ پھر قرآن ایک ایسی بے مثال لاجواب کتاب ہے کہ جو بھی اس سے جڑتا گیا آج تک یہ اس کا بیڑا پار کرتا گیا, اور کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف قرآن نکالتا گیا, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, اس لیے کہ یہ محفوظ کتاب ہے اور لاریب کتاب ہے, بے مثال کتاب ہے, اور یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں نزول قرآن سے پہلے رہے, تو لوگ آپ کو امین کہتے تھے, صادق کہتے تھے, اور آپ سے فیصلے کروائے جاتے تھے, آپ کی تعریف ہوتی تھی, لیکن پکارا کیا جاتا تھا, محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ. لیکن جب قرآن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, غار حرا سے جب واپس آتے ہیں اور اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ آیتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں, اور آپ آ کر جب مکہ والوں کو بتاتے ہیں تو آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن جاتے ہیں. فرشتے بھی آپ کو محمد الرسول اللہ, اور آپ کے صحابہ بھی آپ کو محمد الرسول اللہ تو قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ، اور پھر آپ کی زبان مبارک سے جو بھی سنتا جاتا ہے اس کا رتبہ اور مقام بڑھتا جاتا ہے۔ صحابہ وہ تو قرآن کو جاننے والے تھے، جو سب سے پہلے مخاطب عرب تھے وہ عرب دان تھے، وہ قرآن کے مفہوم کو قرآن کو جاننے والے تھے۔ ابو بکر نے قرآن سنا، اللہ نے صدیق بنا دیا، حالانکہ حضور کے ساتھ ہی پہلے سے ہی تھے حضرت ابو بکر۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابو بکر کو جب اسلام کی دعوت دی تو بغیر چون چرا کے کیسے قبول کر لیا؟ ہو سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اچانک کوئی کہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو اور یہ مذہب اختیار کر لو، اچانک کوئی کہہ دے کہ یہ مذہب، تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سوال کیے، بغیر کچھ سمجھے وہ فوراً آمنا وصدقنا، سر تسلیم خم کر دے اور قبول کر لے؟ تو ابو بکر نے کیا، اور ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبوت سے پہلے ابو بکر حضور کے سفر اور حضر کے ساتھ ہی ہوتے تھے، سفر میں جاتے تھے حضور کے ساتھ ہوتے تھے، حضر میں حضور کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور بہت سے ایسے واقعات جو عام ہر کے عادت کے سے ہٹ کر ہوتے ہیں ابو بکر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ سفر میں جاتے نبی علیہ السلام جہاں بیٹھتے، درخت کا سایہ دوسری طرف ہوتا، حضور دھوپ میں بیٹھتے، جگہ نہ ہوتی تو سایہ گھوم کر حضور پر آ جاتا۔ نبی علیہ السلام جب سفر کرتے، ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سفر کرتے تو میں ساتھ ہوتا تو بادل آپ کے سر پر آ جاتے اور آپ پر سایہ کرتے۔ اور پھر جو سفر میں جو راہب نے کہا تھا یہ آخری نبی ہے، تو یہ کئی عرصے تک ابو بکر سنتے رہے، یہ ابو بکر سنتے رہے، اور یہ سارے آپ کے جو ارحاسات ہیں اور یہ جو آپ کے معجزات، یہ سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب حضور نے دعوت دی اور کانوں میں قرآن پڑھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لائے۔ تو قرآن سے جڑے اللہ نے ابو بکر سے صدیق بنا دیا، عمر قرآن سے جڑے اللہ نے فاروق بنا دیا، عثمان قرآن سے جڑے تو قرآن کی نسبت سے اللہ نے ذی النورین بنا دیا، علی قرآن سے جڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسد اللہ بنا جاتے ہیں، حیدر کرار بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد قرآن سے جڑتے ہیں، حضرت خالد وہی ہیں کہ جو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے تو ہر ایک خالد خالد کہتا تھا، لیکن جب قرآن سے جڑتے ہیں تو اللہ پاک سیف من سیوف اللہ بنا دیتے ہیں۔ تمام صحابہ، اب کس کس صحابی کا آپ نہ، تمام صحابہ جب قرآن سے جڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز اور ڈگری اللہ پاک صحابہ کو عطا کر دیتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ میرے قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جڑ گیا۔ حضرت بلال غلام تھے اور حبشی النسل تھے، رنگ کے بھی کالے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سے جڑے اور زبان پر قرآن جاری ہوا، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، جب ان کی زبان سے نکلتا تھا اور مشرکین کی طرف سے مار بھی پڑتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے رتبہ آپ کو کیا ملا؟ حضور جب گزرتے تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کی طرف سے بلال تجھ پر سلام آتے ہیں۔ اور حضرت بلال کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ بلال جب تو قدم زمین پر رکھتا ہے تو عرش والے فرشتے تھے قدموں کے نیچے پر بچھانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور بلال تو چلتا زمین پر ہے لیکن تیرے جوتوں کی آواز، قدم کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، اور بلال تو حبش کے لوگوں کا سردار ہے، جتنے بھی حبش والے جنت میں جائیں گے ان سب کا سردار جنت میں تو ہوگا اور تو سب کا سردار ہے۔ اس لیے حضرت عمر بلال کو یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے کہ اے میرے سردار، کہ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے ایک غلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ تو قیامت تک جو بھی اس قرآن سے جڑتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بے مثال بناتا جائے گا، کیونکہ یہ خود بے مثال کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایسی کتاب اپنے نبی پر نازل کی، اور نبی اور قرآن کا اللہ نے خاص ایک تعلق جوڑ دیا۔ اسی لیے قرآن ایسا نہیں ہے قرآن ہمارے حوالے ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے پڑھو اور اسے سمجھو اور اسے سیکھو، نہیں، قرآن کو اللہ نے حضور پر بھیجا اور حضور سے فرمایا کہ اب اب ان کے سامنے پڑھیں اور ان کو سمجھائیں اور اس کا مفہوم بتائیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن قال ہے، نبی حال ہے. قرآن اگر متن ہے تو نبی اس کی شرح ہے، قرآن اجمال ہے تو نبی اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر امانت ہے تو نبی امین ہے، اس امانت کو لے کر اللہ کے نبی آئے. قرآن اگر کلام اللہ ہے تو نبی کلیم اللہ ہے، معراج کے سفر میں اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. تو قرآن اور نبی ایک ہیں، ان کو ہم جدا نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہے ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن پیغمبر کو نہیں مانتے، تو پھر وہ قرآن کو ماننا کیسے ہم یقین کریں گے کہ یہ قرآن کو مانتا ہے؟ قرآن تو ہم تک جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نہیں پہنچا، ہم تک تو حضور کی زبان سے پہنچا ہے. ہم تک تو قرآن جو پہنچا ہے نبی کی زبان سے پہنچا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر قرآن پر تو یقین باقی نہیں رہتا. تو اس لیے قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے کہ حضور کو ماننا پڑے گا، جب تب قرآن کو مانے گا. حضور کی حدیث کو وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی وحی ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. تو حضور کو ماننا پڑے گا، حضور کی حدیث کا، حضور کی حدیث پر ایمان لانا پڑے گا. بہت سے دنیا میں آپ کو ایسے فتنے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے، تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ کتنے فتنے ایسے دنیا میں آئے ہیں. تو قرآن اللہ نے حضور پر نازل کیا اور حضور سے فرمایا کہ میرے محبوب، اب اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں ڈالیں. اور حضور نے پھر اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں ایسے ڈالا کہ پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا حضور کی موجودگی میں. وہی مکہ والے جو نہیں مانتے تھے سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے، مدینے والے سارے اسلام میں داخل ہوئے، خطہ عرب حجاز والے سارے اس قرآن کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر عرب سے نکل کر عجم میں پھیلا حضور کی زمانے میں، اور پھر صحابہ کے دور میں کہ هو الذی انزل، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے، اور قلیل عرصے میں اب اس کی دعوت پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور اس کی روشنی دنیا میں پھیل جائے گی اور لوگ اس سے مستفیض ہوں گے اور اسلام میں اور اسلام کی روشنی میں آتے جائیں گے. تو دور خلفائے راشدین میں عجم میں ایسے پھیلا کہ آدھی دنیا سے زیادہ پر، 22 لاکھ مربع میل پر تو حضرت عمر کے زمانے میں اس قرآن کی روشنی پھیلی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 40 لاکھ مربع میل، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 60 لاکھ مربع میل، 3 براعظم پر اسلام کی اور اس قرآن کی حکمرانی رہی. تو یہ ایسا کلام ہے اور اس نے ایسا اثر دکھایا کہ یہ 30 سال کا عرصہ، یہ اس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، 3 سال کے عرصے میں دنیا میں اس طرح کوئی مذہب اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں نہیں پھیلا جتنی تیزی کے ساتھ یہ قرآن پھیلا ہے. تو اللہ اس قرآن کی عظمت اور حضور کی شان، حضور کی نبوت کا اس سورت کی ابتدا میں ذکر کرتے ہیں کہ میرے محبوب، میں نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے روشنی کی طرف اسلام کی نکالیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن اس امت کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بھی جو پڑھتا ہے اس کے دل میں بھی یہ روشنی پیدا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اپنا اثر نہیں دکھاتا. قرآن کا اثر ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے. قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ تو مقصد ہے انسان کا. لیکن اگر سمجھے نہیں ویسے قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو یہ بھی ثواب ہے، اور یہ اس انداز میں بھی قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے. یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی اور یہ اپنا اثر دکھاتی رہے گی. لیکن مقصد اس کا کیا ہے کہ اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ اس قرآن پر عمل ہو اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں ڈالا جائے. اور جو آگے پھر بہت سے لوگ، بہت سے بد نصیب ایسے ہیں کہ ایسی کتاب، ایسا پیغمبر، جو باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے انسانیت کے لیے، جو رحمت للعالمین ہے، جو حریص ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، پھر بھی ان کی بد نصیبی ہے اور ان کی ازلی بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، پس پش ڈالتے ہیں اور اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے، اور پھر آگے پہلے انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، انہوں نے بھی اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو دعوت دیتے رہے اپنی نبوت کی، جو ان پر کتابیں نازل ہوتی رہیں ان کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی بھی مخالفت ہوئی۔ تو میرے محبوب، اسی طرح آپ کی بھی مخالفت ہو رہی ہے اور ہوگی، تو اس سے آپ اپنے مشن کو اور اپنی ڈیوٹی کو اور اپنی ذمہ داری کو اور اپنے پروگرام کو روکے نہیں، بلکہ آپ جاری رکھیں۔ آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا، آگے حساب لینا اللہ فرماتا ہے وہ میرا کام ہے، کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں، کوئی ہدایت پاتا ہے یا نہیں، وہ میرا کام ہے۔ لیکن میرا وعدہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں عرب سارا انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً عرب سارا فتح مکہ کے بعد گروہ در گروہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ ایک ایک آدمی نہیں بلکہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور قبائل در قبائل لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور یہ قرآن اپنا اثر دکھاتا رہا۔ الف لام را، الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہی اس کا مفہوم اور اس کے معنی جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی ہے، الیکا میرے محبوب آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات الی النور کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف، باذن ربہم، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نکالنا، ہدایت دینا یا نہ دینا، یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فوراً بتا دیا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، الٰى صراط العزیز الحمید، طرف اس زبردست تعریفوں والے کے راستے پر، اللہ الذی، اور اللہ وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا ہے جو کچھ ہے زمین و آسمانوں میں، سب اسی کا ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے، وویل للکافرین، اور ویل ہو، ہلاکت ہو انکار کرنے والوں پر، من عذاب شدید، بڑے سخت عذاب کے ذریعے، الذین، وہ لوگ، یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، حالانکہ دنیا کی زندگی اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر جو وقت ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا اتنا وقت بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح دیا ہے آخرت پر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نہ یہ کہ خود رکتے ہیں بلکہ اوروں کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، کجی تلاش کرتے ہیں اسلام میں، اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس قوم کی زبان پر وہ رسول بھیجے، لیبین لہم، تاکہ وہ اپنی بات کو بیان کر سکیں اور دوسرے سمجھ سکیں۔ حضور آئے عرب میں، عرب، اور حضور عربی بولتے تھے، اور حضور پر جو کتاب اتری وہ بھی عربی میں تھی، اس سے پہلے جو رسول آئے کسی پر سریانی زبان میں، کسی پر عبرانی زبان میں، جو ان کی زبانیں ہوتی تھی اس میں کتابیں اترتی تھی، اور رسولوں کی زبان بھی وہی ہوتی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عربیوں میں بھیجا، اور آپ کی زبان بھی عربی تھی، اور جو قرآن نازل ہوا، آگے آئے گا کہ عربی کی ایک الگ فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احب العرب بثلاث، عربی کو اور عربوں کو پسند کرو تین وجہ کی بنا پر، تین وجہ، ایک وجہ کیا ہے کہ لأنی عربی، حضور فرماتے ہیں میں عربی ہوں، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، اور آسمان کی جنت کی دفتری زبان عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، کہ فرشتوں کی زبان، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ فرشتوں کی زبان عربی ہے، قبر میں عربی میں سوال و جواب ہوگا، جنت میں عربی بولی جائے گی اور فرشتوں کی زبان عربی ہے، تو آسمان والے فرشتے ان کی زبان عربی ہے، جنت والے عربی بولتے ہیں، اور حضور کو اللہ نے بھیجا عربوں میں، حضور عربی بولتے تھے، تو اس لیے قرآن اللہ نے عربی میں نازل کیا، تو حضور فرماتے ہیں احب العربا، لہذا عرب سے اور عربیوں سے محبت کیا کرو، بلسان قومہ لیبین لہم، تاکہ آسانی کے ساتھ اپنی بات بیان کر سکیں، فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمتوں والا ہے، ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور اسی طرح ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ کو نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک، تاکہ نکالے وہ اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، کفر کے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد دلائے اللہ کے دن، اب اللہ کے دن تو سارے دن اللہ کے ہیں، تو یہاں اللہ کے دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ بعض کہتے ہیں ان سے وہ دن مراد ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، اور جن جن ایام میں ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو انہیں ڈرائے کہ جب اللہ کی پکڑ میں وہ لوگ آئے تو پھر ان کا کیا حشر ہوا، اس دن پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، تو یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جس دن فرعون غرق ہوا دریا کے اندر اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا، تو اس دن یہ ایام اللہ، وگرنہ سارے ایام یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ، اور تاکہ یاد دلائیں انہیں اللہ کے دن، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں ہر صبار، صبار اصل میں کہتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ، یہ تاکید کے لیے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور، اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ صبر آدھا دین ہے، صبر کرنا یہ آدھا دین ہے، اس لیے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، شکور، اور شکر کرنے والے بن جائیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم، جو اللہ نے تم پر کی، اذ انجاکم من آل فرعون، اور بچایا تم کو فرعون سے اور ان کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، جو دیتا تھا تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں کو، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، بہت بڑی آزمائش، تو اللہ نے نجات دی کہ فرعون بمائے اپنے اہل و عیال کے، لشکریوں کے، اپنے دریا کے اندر غرق ہو گیا، تو یاد کرو ان نعمتوں کو کہ اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں، تو اس میں حضور کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے عبرتیں بھی ہیں، دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزیز يا غفار يا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.